پیدا ہو گئی. یہ انسان کی طاقت ہے. اچھا یہاں پر ایک سوال ہوا تھا جس کا میں کسی طرح جواب نہیں دے سکا تھا, اس کنکلوژن کا دور کرنا ضروری ہے. میں نے ایک بات یہ کہی تھی کہ انسان کو خدا نے ایک مکمل پیکج بنایا. مکمل پیکج کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی انسانی صفات ہیں وہ سب کی سب انسان کے اندر پائی جاتی ہیں, باہر سے نہیں داخل ہوتی. تو اس سے شاید ہمارے کسی دوست نے یہ مراد لیا کہ جب انسان کو اپنے وجود کو زندہ رکھنے کے لیے غذا چاہیے ہوتی, انسان کو اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے پانی چاہیے ہوتا ہے, غذا چاہیے ہوتی. تو یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انسان بذات خود ایک مکمل پیکج ہے اور انسان کو بیرونی اور خارجی چیز کے طور پر کچھ درکار نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ نہیں تھا, میرا مطلب یہ تھا کہ انسان کے اندر جتنی بھی انسانی صفات ہیں وہ سب کی سب اس کے وجود کے اندر سے پیدا ہو رہی تھی. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ انسان کو فلاں چیز کھلا دو تو اس میں یہ صفت پیدا ہو جائے گی, ایسا نہیں ہوتا. اس کو تھوڑا سا اور بات کرو, یہی نباتات, یہی حیوانات, یہی پانی, دنیا میں تین چیزیں ہیں, پانی ہے, نباتات اور حیوانات. انہی تین چیزوں کو دوسرے جانور بھی کھا رہے ہوتے ہیں. جو پانی تمام جانور بھی ہیں, مثال کے طور پر شیر کو لے, شیر گوشت کھا رہا ہے. بعض ایسے جاندار جنہیں ہم اومنی وورس کہتے ہیں کہ وہ نباتات بھی کھاتے ہیں اور حیوانات کا گوشت بھی کھاتے ہیں, پانی بھی پیتے ہیں. لیکن کیا اس غذا کی وجہ سے ان میں انسانی صفات پیدا ہوتی ہیں؟ اسی طریقے سے کہ جیسے کہ آپ حیوانات میں بھی دیکھیے کہ گوشت خور بھیڑیا بھی ہے اور شیر بھی ہے. ایک ہرن کو مارا, اس کا آدھا گوشت اس نے کھا لیا, آدھا گوشت اس نے کھا لیا, لیکن دونوں کی صفات الگ اور جداگانہ ہیں اور جداگانہ رہتی ہیں. یعنی بھیڑیا شیر نہیں بن جاتا, شیر بھیڑیا نہیں بن جاتا. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہر مخلوق کی جو ذاتی صفت ہے وہ خود اس کے اندر پائی جاتی ہے, وہ اس سے نہیں بنتی, باہر والی کسی چیز سے نہیں بنتی, بلکہ باہر والی چیزیں اسے اپنے وجود کو برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہیں, نہ کہ اس کا وجود بناتی ہیں. اسی طریقے سے جو کچھ بھی وجود انسانی میں پایا جاتا ہے, آپ اگر اس کی جڑ کو تلاش کریں تو صرف ایک چیز ملتی ہے اور وہ ہے مطلب انسان, اور کوئی دوسری چیز نہیں. یعنی اس کے علاوہ آپ کسی دوسری چیز کو ڈھونڈ ہی نہیں سکتے کہ جس کے بارے میں آپ یہ کہیں کہ اس میں وہ تمام صفات اور کوالٹیز پائی جاتی ہیں کہ جن سے ایک انسان بنتا ہے. انسان کی جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک سیل سے اربوں خربوں سیلس کا پیدا ہونا کہ جو ہر ایک الگ الگ فنکشن رکھتا ہے, اسی ایک سیل میں انسان کی وراثت اور اس کے جسم اور فروخال کی تمام شباہتوں کا موجود ہونا, اور تیسری چیز جو ان دونوں سے زیادہ عجیب ہے کہ اس سے پیدا ہونے والے انسان میں ان صفات کا پیدا ہو جانا کہ جو مادی ہے. یعنی اس میں میں کسی روحانی یا عارف کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں ہر انسان کی بات کر رہا ہوں. انسان کے اندر محبت کے جذبہ مادی, ہر انسان کسی سے محبت کرتا ہے, کسی سے نفرت کرتا ہے. صحیح مدد چھوڑ دیجیے, کسی سے محبت کرتا ہے, کسی سے نفرت کرتا ہے, یہ جذبات مادی ہیں. یہ کیسے کیا چیز ہے؟ یعنی یہ جو نقصہ ابھی گرو کرتا تھا چلے, یہ بھی ہم نے سمجھ لیا کہ ظاہری طور پر ایک سیل سے بہت سارے سیل پیدا ہو گئے, اس سیل نے باقاعدہ شکل و شباہت کو کنٹرول کیا, لیکن یہ تیسری کون سی ایجی بنائی تھی سامنے آئی کہ اب اس کے اندر خواہشات بھی ہیں, یہ خوش بھی ہوتا ہے, یہ رنجیدہ بھی ہو جاتا ہے, یہ کسی کو چاہتا بھی ہے، کسی سے نفرت بھی کرتا ہے، یہ انتہائی حیرت انگیز ہے. اور اس کو ہم فلسفے کی زبان میں کہتے ہیں تجرب یا ایبسٹریکشن، ایبسٹریکٹ ہونا، اے بی ایس ٹی آر اے سی ٹی، ایبسٹریکٹ. ایبسٹریکٹ یعنی کہ جو چیزیں مجرب ہوتی ہیں، جو مادی نہیں ہوتی. آپ خوشی کا کوئی کمال نہیں بنا سکتے، آپ کسی کے بازو پر کوئی ایسا گیج نہیں باندھ سکتے کہ جیسے آپ کو پتا چل جائے کہ اس کی خوشی کا لیول ابھی یہاں پر ہے. کہ یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں، یہ جس مادے سے یہ جسم بنا ہے اس سے بھی ماورا ہے، اور یہ سب کی سب کہاں سے پیدا ہوئی اسی یہی وقت ہے. کیونکہ خدا نے اس بات کو ریسٹرکٹ کر دیا ہے، تو ماں انشا نہ ہمیں لمٹ کر دیا ہے کہ یہ سوچنا بھی نہیں جو باہر سے کوئی چیز اندر ہوگی. یہ سب کا سب اس نچوڑ میں ہی ہے جو ایک انسان اپنی اگلی نسل کو ٹرانسفر کرتا ہے.
اس میں میٹیریل اور انمیٹیریل دونوں پوٹینشیل.
جی اب جنہیں کہ جو لطف ہے امشاس کے معنی کو ہم نے کرایا ہے کہ عام طور سے جو تفصیل کی جاتی ہے وہ لطف ہے امشاس جو مخلوط کیا کہ ماں اور باپ کے مادے تاریخ میں مخلوط ہونا، لیکن یہاں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور اس ایک نطفے کے علاوہ آپ کوئی دوسری روح تلاش نہیں کر رہے. قرآن کی آیتیں بھی اس کو اسی چیز کو بیان کر رہی ہیں کہ وہی نطفہ ہے جو علاقہ بنا، مضرہ بنا، عظام بنا، لحم بنا، اور وہی چیز ہے جو خلق آخر میں بنائی گئی. وہی چیز، ایک ہی چیز. یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان کا جسم الگ ہے، روح الگ ہے، نفس الگ ہے، ایسا نہیں. ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز ہے. تو یہ یعنی کہ بالکل اس کے لیے اچھی مثال ہے کہ جیسے آپ بلب اور روشنی کو الگ نہیں کر سکتے. ایک سادہ سے سامنے کی مثال دے رہا ہوں، اگر کہ بلب کبھی روشنی کے بغیر ہوتا ہے، کبھی روشنی کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن آپ یہ ہاتھ رکھ کے نہیں دکھا سکتے کہ یہ بلب ہے اور یہ روشنی ہے. اسی طریقے سے آپ انسان کو بھی یہ نہیں دکھا سکتے کہ یہ اس کا جسم ہے اور یہ روح ہے، بلکہ ایک ہی حقیقت ہے جس کی کئی جہتیں ہیں. ایک جہت مادی اور جسمانی ہے، اور ایک جہت روحانی اور مذہبی. لطف امشاج.
جی یہ جو بات اور فرق کہتے ہیں اس ڈیولپمنٹ سے، نسخے کے ڈیولپمنٹ ہی سے ان میٹیریل وجود کا ایمرجنس ہوا ہے.
یہ آپ تھوڑا سا میں اسی بتا دے رہا ہوں.
مجھے سوال یہ تھا کہ جو آدم میں نقطۂ روح والی بات ہے، اس میں یہ جیسے لگتا ہے کہ ایک پتلا ہے اور اس نے ایک چیز داخل کی ہے. ہر انسان میں جو تکلیف ہو رہی ہے اس میں ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک اسٹیج پر کوئی اور چیز داخل ہو، یہ فرق بات ہے.
بالکل. اور یہی سر میں سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب شروع ہوا تو شروع اس طریقے سے کیا کہ پہلے پیکر مادی کو ڈیولپ کیا گیا، پیکر مادی کو اس درجہ کمال تک پہنچایا گیا کہ وہ روح کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو سکے. سواہو اس طرح اشارہ کر رہے ہیں کہ اس میٹیریلسٹک بینگ کو اس حد تک ڈیولپ کرایا گیا کہ وہ اس عالم ملکوت سے رابطہ کے قابل ہو جائے، اور جب وہ اس میں قابل ہو گیا تو وہ لنک اس کو لے کے آ گیا. تو یہ ساری کی ساری کارروائی تو آدم کے ساتھ تھی، لیکن اب اس کو دوہرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ خدا نے آدم جیسے ایک نچوڑ نکالا اور وہ آگے پہنچا دیا کہ یہ سارے کے سارے مراحل اسے نقصے بجواؤں گا.
تسکیا کا مقصد آدم کے ساتھ ہی.
جی
تسکیا کا مطلب آدت آدم کے ساتھ ہی.
تسکیا سن رہا ہوں.
تسکیا تسکیا.
اچھا تسکیا. جی یعنی ہمارے اندر جو دیکھیں نا شکر میں مادہ میں چیز ہو رہی ہوتی ہے، سیوا کے جیسے میں نے کہا نا کہ تمام آزاد تناسب کے ساتھ لوگ رہتے ہیں، یہ سیوا ہے. تسکیا یہ چیز کہ انسان کا جسم ایک بیلنسڈ فارم میں لوگ کرتا ہے تاکہ وہ مادیات اور روحانیات دونوں کے ساتھ زندگی گزارنے کے ساتھ، یعنی وہ چیزیں جو شاید آدم کے لیے ہو سکتا ہے کہ ایک طویل عرصے اور بہت سارے پروسیس کے ذریعے وہ کنڈینس ہو کے انسان کے لیے اسے کرنا ہے. اچھا اب یہاں پر اگر ان باتوں کو آپ نے سمجھ لیا ہے تو اب تھوڑا سا میں اس کے لیے جو توجہ ہے عرفانی ایک ہے وہ میں کروں, کیونکہ اس بات کو میں نے کہا تھا کہ ہم جس اپروچ سے چل رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب ہم قرآن کی بات کریں گے تو ہم اس سے درد نہیں لیں گے, جب ہم اس کے ساتھ مشاہدے کو ملائیں گے اس کو واضح کر دیں گے, اور اگر ہم اس کے ساتھ کسی اور علم کو ملانا چاہیں گے تو اس کو واضح کر دیں گے. اور یہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں ایکس کیا تھا کہ دوسرے علوم سے آپ فائدہ ضرور اٹھا سکتے ہیں اگرچہ کہ وہ اکثر اوقات ان ایگزیکٹ ہوتے ہیں, انہیں مکمل صحیح ہوتے ہیں, لیکن اس سے بھی کئی باتیں ہمیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں. اب یہاں پر جو عرفا بیان کرتے ہیں اس انسان کی خلقت کے اعتبار سے کسی چیز کو وہ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں, لیکن اب یہاں پر ایک بہت بڑا کوشچن مارک آ گیا. اگر آپ نطفہ امشار کو سمجھ گئے کہ یہ نطفہ اتنی عجیب چیز ہے کہ ایک سنگل سیل سینکڑوں قسم کے اربوں سیلز پیدا کرتا ہے وتھ پرسنس کنٹرول, اگر یہ سنگل سیل اس قابل ہے کہ اپنی نسلوں کی خصوصیات کو محفوظ کر کے بالکل بغیر غلطی کے آگے بڑھا دیتا ہے, اور اگر یہ سنگل سیل اس قابل ہے کہ گرو ہو کر ایک غیر مادی صفت کو اپنے اندر پیدا کر لے, تو سوال یہ ہے کہ اس کے اندر یہ ساری کی ساری خصوصیات کہاں کام کریں گی, کہنے وہ قابل کیسے بن گیا کہ مائنڈر لگو لگا, یعنی انسان ایسی کسی چیز کو بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتا اب تک کہ جس میں اس قسم کی کوالٹیز پائی جاتی ہیں. یہ سب کی سب چیزیں کہاں سے آ گئی, وہ کون سی چیز ہے, وہ کون سا پروگرام ہے کہ جو انسان کے وجود کو مکمل طور سے کنٹرول کر رہا ہوتا ہے, نہ صرف ظاہری اور جسمانی بلکہ غیر مادی اور روحانی. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حقیقتیں وجود انسانی ہیں جو نطفے کی شکل میں نظر آتی ہیں, حقیقتیں وجود انسانی, اور اسی چیز کو ملا صدرہ نے کہا ہے جوہر انسان, جوہر ایسنس. جوہر کا مطلب ایٹم نہیں ہے, آپ اردو میں جوہر ایٹم کو بھی کہتے ہیں نا, ایٹم نہیں, ایسنس حقیقت وجود ہے انسان. یہ حقیقت وجود انسانی ہے کہ جو ان سارے کاموں کو کروا رہی ہوتی ہے, نطفہ کچھ نہیں جو آپ کو ظاہری طور سے نظر آ رہا ہے. یعنی یوں کہیے کہ آپ ایک کمپیوٹر کو جو کام کرتے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اس کے چپ کے اندر موجود پارٹیکلس یا مالیکیولس ہیں یا اس کے اندر چلنے والا پروگرام ہے. اگر آپ ایک کمپیوٹر سے مختلف چیزیں ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ کس وجہ سے دیکھ رہے ہیں, مطلب اس کے مادی جو اس کے اندر جو مائکرو پروسیسر چپ کے اندر جو ایٹمز ہیں کیا وہ ایٹمز یہ کام کر رہے ہوتے ہیں یا پروگرام کے جو بازار سے وہ غیر مادی ہے وہ اسے یہ کام کروا رہا ہے. تو انسان کے وجود کی ایک حقیقت ہے, اور یہ حقیقت کہاں پائی جاتی ہے میں شکل بناتا ہوں. Thank you. اور آگے بریکٹ میں ارادہ خدا کیا ہے اس کے بارے میں کچھ اشارہ ہے.
کمال کا فیصلہ کے لیے راضی عوامی نہیں ہوئی
مدد کرتے ہیں مدد
کرتے ہیں. وہ آپ نے فرمایا کہ سما بسرا اس میں عقل کو بھی آپ کہاں رکھتے ہیں؟
عقل انسان چیزوں سے مل کر پیدا ہوتی ہے. میں جس چیز کو خدا عقل کہہ رہا ہے وہ عقل انسان کو ملتی نہیں ہے, انسان اس عقل کو حاصل کرتا ہے کسی سما اور بسر اور قرآن کے درست استعمال کے لیے. قرآن یہ کہتے ہیں اچھا پہلی بات جب یہ قرآن سے ہم بات نہیں کر رہی ہے, قرآن کی تشریح ہے انسانی وجود کی حقیقت اور اس کے سفر کے حوالے سے. ٹھیک ہے, اس بات کو خاص طور سے مد نظر رکھے کہ حقیقت وجود انسان کہاں پائی جاتی تھی؟ ارادہ خدا میں. کیونکہ ارادہ خدا ازلی ہے اس لیے بعض افراد یہ بھی کہتے ہیں کہ انسان کے وجود کی حقیقت بھی ازلی ہے. ارادہ خدا میں انسان کے پائے جانے کی دلیل کیا ہے؟ کہ انسان کے وجود کو جب خدا نے ظاہر کرنا چاہا ہے تو کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ یا انی خالق بشر من طین, یعنی یہاں پر خدا اپنے ارادے کو ظاہر کر رہا ہے, ارادہ نہیں کر رہا ہے. جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں عرض پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں یا میں مٹی سے بشر بنانے جا رہا ہوں تو ارادے کو ظاہر کر رہا ہے, ارادہ ظہور میں آ رہا ہے, منزل ظہور میں. تو انسان کے وجود کی حقیقت کہاں تھی شروع سے یا جب سے؟ ارادہ خدا. لیکن جب انسان ارادہ خدا میں تھا تو لم یکن شیئاً مذکورا, قابل ذکر شے نہیں تھا, یعنی بحیثیت انسان شناخت نہیں کیا جاتا تھا. انسان قابل ذکر شے کب بنا؟ خلقت آدم کے وقت سے. اب ارادہ خدا ظاہر ہے کہ اپنے مرتبے اور منزلت کے اعتبار سے ہر شے پر حاوی. اب یہ ارادہ خدا چلا تو یہ وہاں سے اس مقام میں بلند سے اس نے نیچے آنا شروع کیا, اور نیچے آتے ہوئے یہ تمام عوالم سے گزرتا ہوا ہے. جو بیچ کے جتنے جو میں نے لکھا ہے عوالم مختلفہ, کہ اس میں عالم عقل بھی ہے, عالم جبروت بھی ہے, عالم مشیت بھی ہے, عالم ملکوت بھی ہے, ان تمام عوالم سے گزرتا ہوا کہاں پہنچا؟ اسفل سافلین, سب سے نیچے. اور اس سب سے نیچے والے عالم کا نام کیا ہے؟ عالم ملک. جب حقیقت وجود انسان اس پوری قوس کو, اس پوری کمان کے ایک سرے کو طے کرتی ہوئی نیچے آ گئی تو وہ حقیقت صرف ایک نطفے کی شکل ہے. وہ حقیقت جو کہاں سے چلی ہے؟ اوپر سے چلی, اور اس نے تمام عوالم کو طے کیا ہے. وہ نیچے کیوں آئی ہے؟ تو یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی چیز ارادہ خدا میں تھی تو اس کو طے کر کے سارا فاصلہ اس پر سافرین کو اترنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے کہ اس عالم میں ان کمالات کے حاصل کرنے کی گنجائش اور امکان ہے جو کسی دوسرے عالم میں حاصل نہیں کیے جا سکتے. اس عالم میں دو بہترین ایڈوانٹیجز آپ پہنچ سکیں جو باقی کہیں نہیں. ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کے سامنے ایک ریزسٹنس اور رکاوٹ موجود ہے، یعنی آپ کی پوری زندگی مزاحمتوں سے بھرپور ہے. لفظ اس پر ہمیں بات کرنا اچھا تھا، لفظ فلق نل انسان ہی قبر، پیدا ہی سختی میں کیا ہوا انسان، اس سختی کی حکمت کیا ہے، کیوں کیا ہوگا ایسا؟ اس لیے کہ ہر مزاحمت اور ہر رکاوٹ انسان کو مضبوط بناتی ہے اگر آپ اس کا مقابلہ کریں. یہ چیز کسی دوسرے عالم میں نہیں پائی جاتی. جنہیں جو مزاحمتیں اور رکاوٹیں اس زندگی کی ساتھ رہتی ہیں، اس زندگی کی ساتھ رہتی ہے ہر وقت، یعنی کہ انسان کو اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے محنت کرنا ہے، یوں ہی بیٹھا رہنا مر جائے. مسلسل محنت جد و جہد ہر اعتبار سے، اگر آپ کو اچھا بننا ہے آپ کو روحانی محنت کرنا ہے، جسمانی ہر تو کرنی محنت کرنا ہے. تو سب سے پہلی کوالٹی یہ ہے اس عالم میں کہ خدا نے یہاں پر سختی، زحمت، رنجش رکھی ہے تاکہ ان کے لیے ان کو ہم ایز اے ٹول استعمال کریں اور اپنے وجود کو ترقی دے سکیں، آگے بڑھا سکیں، مضبوط کر سکیں. دوسری خصوصیت اس عالم کی یہ ہے کہ یہاں کا جو ریٹ آف چینج ہے، تبدیلی، تغیر بہت تیز بنتا ہے. اس کا فائدہ ہے نقصان ہے؟ فائدہ ہے، یعنی کہ آپ اگر عالم ملکوت میں ہوں تو اپنی ایک خرابی کو دور کرنے میں 10,000 سال لگے، لیکن اس عالم میں آپ ایک سیکنڈ میں اپنی خرابی دور کر سکتے ہیں. یہ دو ایڈوانٹیجز ایسے ہیں جو عالم ملک میں پائے جاتے ہیں اور پوری کائنات میں کہیں اور نہیں پائے جاتے ہیں. کچھ بھی کہ لیکن جس عالم مادیت میں ہم ہیں اس کے اندر یہ دو بنیادی فوائد، جس کی وجہ سے حقیقت وجود انسان نے نزول کیا اور اپنے مقام اعلیٰ سے اتر کے یہاں پر آ گیا. وجہ سمجھ آ رہی کہ کیوں ہو گئی؟ ان انسان کے وجود کی حقیقت کو اتنا سفر طے کر کے نیچے آنے کی ضرورت کیوں درپیش ہوئی؟ اس لیے کہ اس کی یہ خواہش تھی کہ میں ترقی یافتہ ہوں، اور ترقی کرنے کے لیے، ان ترقی کے درجات کو حاصل کرنے کے لیے اسے یہ مقام بہترین نظر آیا. ان دو صفات کی وجہ سے کہ اس کا پورا اسٹرکچر ایسا ہے کہ آپ مسلسل یہاں تو گھوم کر بیٹھ ہی نہیں سکتے ہیں. آپ مسلسل، میں نے ابتدا میں یہ بات سنی تھی نا کہ آپ کو نظامی ابتدا ہے، تو یہاں پر آپ مسلسل محنت کریں گے، جدوجہد کریں گے، اور یہاں پر تیزی، یعنی کہ تبدیلی کی رفتار بہت تیز ہے. کہ آپ ایک اچھی نماز پڑھ لیں، آپ کے اندر بہت پازیٹو چینج آ رہے ہیں. آپ ایک مہینے کا روزہ رکھ لیں، آپ بہت کچھ حاصل کر لیں. ان دو فوائد کی وجہ سے، ان دو اٹریکشنز کی وجہ سے حقیقت وجود انسانی یا جوہر انسان ارادہ خدا سے نازل ہوا اور اس عالم ملک تک پہنچ گیا. جب وہ اس عالم میں وارد ہوا تو وہ کیا تھا؟ لطفہ. یعنی جب وہ جوہر انسان اس عالم میں آیا ہے تو کس شکل میں آیا ہے؟ نطفے کی شکل میں آیا ہے، اس کے علاوہ مجھے نہیں کہا. تو اب جو نطفے کے بعد کے مراحل ہیں، کہ جو میں آپ سے کہا کہ اس ایک سیل سے اربوں خربوں سیل گرو کرنا، اس میں وراثت کا پایا جانا، اس میں صفات غیر مادی کا پایا جانا، اب یہ نطفہ کے جو پیچھے کی تمام صفات کو لیتا ہوا ہے، یعنی کہ اس کی مثال بھی دی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے بارش کا قطرہ ہے جب آسمان سے زمین پر آتا ہے تو فضا کی تمام اثرات کو لے کر آتا ہے. یعنی اب جو یہ نطفہ آپ کو نظر آ رہا ہے، ان تمام بیچ کے عالم کے اثرات کو لے کر آیا ہے. اور اس میں اتنی صلاحیت ہے کہ یہ گرو کر کے دوبارہ سے پلٹ کے جاتے ہیں. یہ بات سمجھ میں آئی؟ یہ گہرا نقطہ ہوتا ہے, یہ گہرا نقطہ ہے. یعنی اس نطفے میں یہ صلاحیت کیوں کر پیدا ہو گئی کہ یہ اس طریقے سے گرو کر سکے؟ اس لیے کہ یہ اتنے اوپر سے آ رہا ہے. یعنی مثال تو ملتی جلتی ہے, لیکن برائے مہربانی مثالوں کو ایز اے مطابق نہ کیا جائے, وہ پہ بہت مشکل ہو جاتی ہے. جیسے آپ کو پانی ہے, آپ کے انڈر گراؤنڈ ٹینک ہوتا ہے, آپ پانی کو پہلی دوسری منزل تک پہنچانا چاہتے ہیں, وہ پانی جو انڈر گراؤنڈ ٹینک میں ہے وہ دوسری منزل تک نہیں جا سکتا, ٹھیک ہے؟ آپ کو اگر دوسری منزل تک پانی پہنچانا ہے تو وہ ریزروائر بنانا پڑے گا کہ جو دوسری منزل سے اوپر ہے. آپ کو محنت کس چیز پہ کرنا پڑتی ہے؟ پانی کو نیچے سے اوپر لے جانے پر, نہ کہ اوپر سے نیچے لانے پر. ایسے ہی ہوتا ہے. اور وہ پانی جو اوپر ٹینک میں ہے اس میں کتنی صلاحیت ہے کہ وہ نیچے آ کر دوبارہ اپنی ہیڈ پہ جا سکتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے, نیچے آ کر دوبارہ اپنی ہیڈ پہ جا سکتا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں پوٹینشیل انرجی. تو یہ نطفہ کیسے اس میں اتنی صلاحیت پیدا ہو گئی کہ اوپر نہیں آیا؟
وجود انسانی وجود اپنے مرتبہ بلند سے مرتبہ آپ کے نسخے تک سراسر ارادہ الہی کا محتاج ہے, لیکن پھر یہاں سے پھر اپنے پلٹنے کے مرتبہ بلند تک پھر وہ انسانی اپنے رات پر اس کے انسان
اور اس کو زبان عرفان میں یہ دو قوس ہیں, قوس کا مطلب کمال, کہ وہ روٹ جس کے ذریعے سے وجود انسانی ارادہ خدا سے اسفل سافلین تک آیا, یہ نزول ہے اوپر سے نیچے, اور وہ روٹ جس کے ذریعے سے وجود انسانی دوبارہ اٹھ کے ملکوت اور جبروت اور اپنا مشیت طے کر کے خدا تک پہنچتا ہے, وہ فوراً ہے. کوس مطلب کمال. جی,
اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مرتبہ بلند سے مرتبہ آخر تک وجود کے آنے میں تو سراسر ارادہ الہی, اور اس کے بعد
میں اور آپ کو نہ آئے گا, میں اور آپ ادھر کو نہ آئے کی مرضی سے زبردستی ہی دے گا
ہمارے اس میں ارادے کا دخل کر کے ہمارے نظر سے
100% یہ چیز آگے آنے سمجھ میں آ رہی ہے, اگر ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی تو آگے سمجھ میں آ رہی ہے.
جو اس سے پہلے آپ نے دو,
یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی نے دھکا دے کے بھیجا کہ جاؤ ادھر مصیبت اٹھاؤ, ہم خود آئے گا. اگر اگر یہ بات صحیح ہے, میں کہہ رہا ہوں اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر ہم خود آئے گا. یعنی کہ میں نے اپنے وجود کو ایک میں نے اپنے وجود کو ایک نامکمل حالت میں محسوس کیا, میں نے خدا سے یہ چاہا کہ مجھے میرا کمال ملے, خدا نے کہا کمال حاصل کرنا چاہتے ہو چلے جاؤ, امتحان گاہ میں جا کے بیٹھ جاؤ, جتنا اوپر جا سکتے ہو چلے جاؤ, میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہمارے اندر. لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دنیا کے اندر جو سب سے بڑی مصیبت ہے وہ کیا ہے, لہر اور لہر. لہر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے اندر وہ قوت کشش رکھتی ہے کہ انسان کو اپنا ہاتھ پہ بڑھا دیتی ہے, جیسے ہی ہم اس پیدر مادی میں آئے اس کی کشش اور سحر میں ایک درجہ مبتلا ہو گئے جو خود اپنے آپ کو ہو گئے, اور اسی چیز کو یاد دلانے کے لیے نبی نے یاد دلانے کے لیے ذکر, میں نے بتایا نا ذکر, ذکر کا مطلب کوئی نئی چیز بیان کرنا نہیں ہوتا, یاد دلانا ہوتا ہے. کہ انبیاء کا تذکر یہ یاد دلاتا ہے کہ دیکھو تم کہاں سے آئے تھے اور کیا کرنے آئے تھے اور کیا کر رہے ہیں. جن کے فوجی ہے فنی ہے پھر بھی کر رہا ہے, پھر عرفا جو ہے بزرگ انسان کے حوالے سے بات کرتے ہیں میرے پاس, اور اس میں جی
ہمیں اپنے ارادے کا
سب بھول گئے, ہم اس مادی جس میں مادی کے اندر ہم اپنے آپ کو بھول گئے کہ جوہر انسانی تو موجود ہے اس میں جو مسلسل ترقی کر رہا ہے, لیکن اس جسمانیات نے ہمیں اپنی اثر بڑھانے کا ہم کہاں کرے. اس کو امر حسن زادہ اپنے لیے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے, دوبارہ انہوں نے کہا کہ تمام مخلوقات جیسے نباتات اور حیوانات ہیں ان کی جڑیں زمین میں ہیں اور وہ گرو آسمان کی طرف کرتے ہیں شاخیں آسمان میں. نہ کہ انسان اس کو الٹا ہے, اس کی جڑیں آسمان میں ہیں اور شاخیں زمین پر. حسن زادہ عملی 55 پلس ہو گئے تقریباً آپ کے 72 سے 75 سال گئے ہیں آواز آبادی ہم بھی, اور حسن زادہ عملی 55 پلس ہو گئے
سر. ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ انسان قابل ذکر نہیں ہے اور ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ
قابل ذکر نہیں. دیکھیے آپ یہ کہتے ہیں نا قابل ذکر, میں نے اس کی وضاحت بھی ہوتی کہ قابل ذکر نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بحیثیت انسان مشخص نہیں تھا, لیکن تھا
لیکن یہاں تو مشتمل لگ رہا ہے کہ مشتمل ہے اور ارادہ اجازت بھی چاہ رہا ہے.
حقیقت وجود انسان, یعنی میں جیسے مثال کے طور پر اگر جب میں ایک سفر طے کرنے کے بعد عالم عقل میں پہنچ جاؤں گا تو میری نہارت تھوڑی ہوگی, اور ایک اور ایک جب یہ چیزیں بہت پھیلتی جاتی ہیں کہ شروع میں یہ بھی ایک بڑا ایک بات کہتے ہیں کہ شروع میں جہاں سے نیچے آنے کی ابتدا ہوئی وہاں پر انسان صرف بصورت احساس موجود تھا, اور جب اس کا یہ پورا سفر مکمل ہو جائے گا تو اس کی شناخت پوری ہو جائے گی. یعنی ابتدا احساس سے بھی تھی کہ کچھ ہے, ابتدا کس سے بھی تھی کہ کچھ ہے اس کو پانا ہے, اور جب یہ دونوں کمانوں کا سفر مکمل ہو جائے گا تو سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا ہے اور کس کو پانا ہے. یہ پوری ساری چیز مقصد کے لیے
دو کمانوں کا فاصلہ
نہیں, وہ اس کے معنی کچھ اور ہے. اس پر ان شاء اللہ ہمیں جو فطرت کی بات کریں
ابھی دنیا میں گفتگو ہوئی تھی بہت ضروری عوامی کی کہ وہ تو یہ ذرا حرام اور حلال کے فلسفے کے ساتھ سمجھائیں, اس کی شراب ہے اپنے اثرات رکھتی ہے, سور ہے اور بھی حرام چیزیں نجاسا وغیرہ کہ مسلسل سے رہنے سے انسان پر اثر پڑتا ہے. آپ کہہ رہے جو کچھ ہے اندر ہے یہ باہر سے بھی چیزیں ممنوع ہیں ہماری.
یہ چیز جو ہے مثال کے طور پر جب آپ شراب کی بات کرتے ہیں تو شراب بنیادی طور پر خود کیا چیز ہے, یعنی کہ جیسے ہر شہر کا ایک ظاہر اور ایک باطن ہے, یہ چیز صرف انسان کے لیے تھوڑی ہے, ہر شہر کا ظاہر اور باطن ہے. تو جب شراب بنائی گئی یعنی وہی انگور ہے اس سے سرکہ بنتا ہے وہ اچھی چیز ہے, انہی سے شراب بنائی جاتی ہے, اور یہ غور کیجیے کہ سرکے اور انگور میں کیا پڑتا ہے, سرکے اور شراب میں کیا پڑتا ہے. ایک چیز کو آپ سڑا دیتے ہیں گندا کر دیتے ہیں اور اس سے آپ ایک دوسری چیز بنا رہے ہیں, تو یہ جو چیز ہے نا اس کو گندا کرنے والی یہ کر سکتی ہے.
سرکہ
میں
نہیں ہوتا,
ہاں لیکن اس کو گندا کر کے نہیں بنایا جاتا, جس میں بھی ہے کے جتنے بھی بحث میں جائیں گے نا حرام حرام, جنہیں حرام کیا چیز ہے کہ جیسے ایک کسی کے گھر میں کھانا رکھا ہے, اس نے آپ کو دعوت دی, وہی کھانا کھلا دیا حلال ہے, ہم نے اس کی غیر موجودگی میں چھپ کے زبردستی کھا لیا لے کر آپ سے حرام ہو گیا, تو کیا فرق کھانے میں آ رہا ہے یا میری نیت میں آ رہا ہے؟ نیت میں آ رہا ہے. یہ چیزیں جو حرام, یعنی حرام ایکچولی یہ چیز ہے کہ جو آپ کا ارادہ ہے, نیت ہے, یا اشیاء کے باطن کی نجاستیں ہیں, یہ آپ کے وجود کو نفس کو خراب کر رہی ہیں.
جو بعض لوگ کہا جاتا ہے کہ کسی نے جانے کوئی چیز کھا لی تو انسان تحقیق کرتا ہے کہ کیوں گناہ سامنے آیا, تو پیچھے جاتا ہے تو پتا چلتا
ہے باتیں الگ ہیں اور اس کی جو باطنی توجیحات ہیں وہ الگ ہیں, یہ تو ڈفرنٹ بات ہے.
میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بنایا کہ ہم جو قرآن سے بحث کریں گے وہ الگ ہے, اور جیسے آپ نے یہ تمام جو فوجی سعودی اور مشہور بتائی ہے, آپ نے اس کی تفصیل بتائی کہ یہ فوجی رفانی ہے, سوال میرا یہ ہے کہ کیا
یہ
قرآن سے سپورٹڈ
نہیں ہے؟ دیکھیے الگ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کا جو ایک ظاہری متن ہے اس کو صرف ظاہری متن کو درست طریقے سے سمجھنا بغیر اور کسی چیز کی سپورٹ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آیتوں کا نیٹورک بنا, اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ قرآن ٹھیک ہے. اب اس کو روایتوں کی بھی سپورٹ ملتی ہے, اس کو فلسفے کی بھی سپورٹ ملتی ہے, اس کو عرفان کی بھی سپورٹ ملتی ہے, اس کو سائنس کی بھی سپورٹ ملتی ہے, لیکن یہ الگ الگ موضوعات ہیں. جیسے کہ یہ چیزیں بھی قرآن سے ہی واپس کی گئی ہیں. میں نے ملا حضرا نے جو کہا کہ جو میرا نظریہ ہے جسمانیت الحدوث و روحانیت الوفا کا, وہ میں نے سورہ مومنون کی آیت 12 سے واپس کیا ہے. وہ چیزیں ہیں, لیکن ہم جو قرآن کی بات جو جس چیز کو میں بہت زیادہ اسٹرانگ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اگر ہم قرآن کے الفاظ کو درست سمجھ لیتے ہیں تو ہمارے لیے ساری باتیں پڑ جاتی
ہیں. یہ جو آپ نے بہت سے ضروری دکھائی ہے اور آپ نے ایک سرے پر کافی مدد انسانی جلائے اور وہ
یہ میں نے اوپر جو رکھا ہے کہ حقیقت وجود انسانی ارادہ خدا میں پائی جاتی ہے, نادر ہونا شروع ہوگی
مختلف عوالم سے ہوگی. جو مختلف عوالم سے ہونا ہے یہ قرآن میں کہیں اس کا اشارہ ہے؟
بظاہر یاد نہیں آ رہا, بظاہر یاد نہیں آ رہا, ہو سکتا ہے. یعنی اس میں یہ چیز ہے, ظاہر ہے کہ میں اپنے آپ کو اس مقام میں نہیں رکھتا, لیکن مجھے کچھ اس پر ہے, ذاتی طور پر کچھ پرچا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ میں درجے پر نہیں ہوں کہ میں اتنے بڑے لوگوں کو کمنٹ کر سکوں. تو اب کا مطلب ہوتا ہے بلند ہوتا, بلند ہوتا, یعنی ایک روٹ وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے جوہر انسان اوپر سے نیچے آئے, اور ایک روٹ وہ ہے جس کے ذریعے سے یہ دوبارہ نیچے سے اوپر جاتا ہے.
ذمن سوال ہے کہ جو روح کی باتیں کی گئیں اس سے ایسا لگا جیسے قسمت ایک عطیہ ہے جو عطا کر دیا گیا بس ان وجوہات کی بنا پہ ہستیوں پر ذرا
ایک بات سمجھ لیجیے کہ کوئی بھی چیز کسی انسان کے پاس اپنی ذاتی قابلیت کے بغیر نہیں ہوتی. کوئی بھی چیز چاہے وہ عصمت ہو, علم ہو, عقل ہو, حکمت ہو, کوئی بھی چیز, اس کے ہمیشہ دو پہلو ہوتا ہے, انسان کی اپنا ایک کریڈٹ ہوتا ہے اور پھر خدا کی مدد اور پائی اور نہایت کو رکھا ہوتا ہے. یہ چیز صرف قسمت کے لیے نہیں ہے, دل کے لیے بھی ہے, عقل کے لیے بھی ہے, حکمت کے لیے بھی ہے, سب کے لیے ہوتا ہے, لیکن وہ عطیہ خدا اس وقت تک نصیب نہیں ہوتا جب تک میں نہ چاہوں اور اس کے لیے کام نہ کروں. اس وقت تک عطیہ ملتا نہیں.